أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعظمنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم برادران عزیز، یہ سورۃ النمل چل رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اور انہی کا تذکرہ پچھلے درس میں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جانوروں پر، چرند و پرند پر، ہواؤں پر اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا کی تھی، جنات پر طاقت عطا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی سلطنت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی. فرماتے ہیں کہ وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت، کیونکہ سارے جنات تھے، ہوائیں تھی، چرند و پرند تھے، تو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے پاس سے کوئی غائب تو نہیں ہے. یعنی جتنے ان کے ماتحت ہیں ان کی اطلاع کے بغیر کہیں ادھر ادھر غائب تو نہیں ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نہیں تھا، پرندہ ہدہد وہ نہیں تھا. تو انہوں نے معلوم کیا کہ پتہ چلا کہ وہ غائب ہے. انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کہ کیوں نہیں ہے، اگر وہ مجھے بتائے بغیر کہیں غائب ہوا ہے تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا. فرمایا فقال ما لی لا ارى الهدهد. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو غائب پایا اور یوں کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ کو ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو ضرور سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا مجھ کو وہ کوئی واضح جواب دے کہ وہ کہاں غائب ہوا تھا. یہ تحقیق کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کے بارے میں. اللہ رب العزت نے چونکہ سلیمان علیہ السلام کو سب پر ایک غلبہ عطا فرمایا تھا، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا بھی معائنہ کیا کرتے تھے. اب جس کی سلطنت دنیا ہو، انسان ہو، حیوانات ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہوائیں ہو، اس کی نظر اتنے چھوٹے سے پرندے کے اوپر بھی ہے کہ ہدہد بھی غائب سے نہیں ہو گیا. یہی عادت شریفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے باخبر رہنے کا پورا اہتمام فرماتے ہیں. کون ہے، کس حال میں ہے، نظر تو نہیں آ رہا، کیوں نہیں نظر آ رہا، کہاں گیا. جب جہاد پر تشریف لے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی صحابی نظر نہیں آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کہاں گئے وہ صحابی، کیوں نظر نہیں آ رہے. آپ نے مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو روانہ ہونے کے بعد آپ نے گرد و پیش پر نظر ڈالی تو کئی حضرات نظر نہیں آئے. ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں آتا. اسی طریقے سے اور لوگوں کے بھی نام لیے آپ نے کہ وہ کہاں گئے، وہ کہاں گئے، وہ کہاں گئے، وہ کیوں نہیں آیا. یہ عادت ہے انبیاء اکرام کی، اور یہ مینجمنٹ کا بہترین اصول ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ماخوذ ہے. کہ مینجمنٹ کا اصول یہ کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے باخبر ہیں. اب کہاں ہدہد کا پرندہ اتنا چھوٹا، وہ بھی کتنے سارے ہوں گے ان میں سے ایک چھوٹا سا غائب ہو گیا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا، لیکن پوچھا تو کہاں گیا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رعایا کے ہر طبقے پر نظر رکھتے تھے اور اتنے حالات سے باخبر رہتے تھے کہ جو ہدہد جو چھوٹا ترین جانور ہے اور کمزور ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی ان کی نظر تھی، حالانکہ اس کی تعداد دوسرے پرندوں کے مقابلے میں کم تھی. اور یہ بات بھی لکھتے ہیں حضرات مفسرین کہ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اپنی رعایا میں سے جو کمزور ہوں ان کے اوپر بھی خاص طور پہ نظر رکھو، اپنے ماتحت لوگوں میں جو کمزور ترین ہوں ان پر بھی نظر رکھو. یہ نہ ہو کہ وہ نظر انداز ہو جائیں، وہ سمجھا جائے کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو تر کر دو، بڑوں بڑوں کو دیکھو. حضرات مفسرین لکھتے کہ اس آیت میں یہ درس بھی ملتا کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، ہر ایک کے اوپر نظر رکھنا یہ سنت انبیاء ہے. یہ سنت انبیاء، ہر ایک کے اوپر نظر رکھنا. اسی سے لکھا ہے علماء نے کہ اپنی اولاد پر بھی اسی طرح نظر رکھنی چاہیے، اور اولاد میں اگر کوئی کمزور ہو جسمانی طور پر اس کے اوپر زیادہ نظر رکھو کہ کہیں اس کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو. بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے نشو نما کے لحاظ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کمزور رہ جاتے ہیں. فرمایا ان پر بھی نظر رکھو، یہ نہ ہو کہ اپنے کسی ایک بچے کو تو بڑا چہیتا بنا لیا اور دوسرے سارے بچوں کو یا ان کو نظر انداز کر دیا. یہ سنت انبیاء نہیں، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر برابر برابر نظر رکھنی چاہیے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رحمت اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس سنت انبیاء کو پوری طرح جاری کیا تھا. راتوں کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، سب لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے. کوئی گرفتار، کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا تھا اس کی مدد فرماتے تھے، کوئی اچھے لوگ ہوتے تھے ان کی مدد کو پہنچتے تھے۔ دریائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو اگر پھاڑ ڈالا تو اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ یہ اصول تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ راتوں کو گھومنا، خبر گیری رکھنا، کون کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ معلومات حضرت عمر فاروق کو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت پر تھے، تو ایک گھر کے باہر، ایک گھر کے اندر سے کچھ باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، زور کی آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا تو اندر سے محسوس ایسا ہوا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ دودھ بیچا کرتے تھے، تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کہ ماں میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پانی ملا دو، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کا اندھیرا ہے، صبح ہوئی نہیں، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو بیٹی نے کہا کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ دنیا کی ان کو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اللہ کی آنکھ سے تو ہم اوجھل نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جملہ سن کر ایک دم حیران ہو گئے کہ یا اللہ، ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ فائن اللہ، اللہ کہاں گیا۔ واپس آ گئے، اگلے دن معلومات کروائیں کہ وہ گھر کس کا ہے، پتا چلا کہ اس کے اندر فلانی عورت رہتی ہے، اس کی بیٹی رہتی ہے، وہ دودھ وغیرہ بیچتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا پیغام اس لڑکی سے بھیجوایا جس نے کہا تھا کہ فائن اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے رشتے کی بنیاد، ایسا تقویٰ چاہیے، ایسا اللہ کا ڈر چاہیے کہ میرے گھر میں وہ عورت میری بہو بن کر آئے جو اتنی پاکیزہ ہو، اتنی اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کا پیغام اس سے بھیجا، اور بھیج کر جب شادی ہوئی تو اس کی بیٹی کی دوسری نسل میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو کہ سلسلے سے جن کے زمانہ خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، یعنی ان کا دور حکومت کو کہا جاتا تھا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خلافت راشدہ۔ یہ تھا، اتنی باخبر گیری۔ اور یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قانون نافذ کیا تھا اپنی فوج میں کہ ہر چار مہینے کے بعد، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم جرنیل، صحابی تو تھے عظیم، وہ تو تھے اپنی جگہ پر، لیکن جرنیل بھی دنیا کے سب سے عظیم و شان جرنیل تھے جنہوں نے 14 لاکھ مربع میل کو فتح کیا تھا، کوئی دنیا کا اتنا بڑا جرنیل نہیں گزرا۔ ان کے دور خلافت میں فارس فتح ہوا، ایسا کس طرح کے تخت و تاج الٹے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور پوری دنیا کے اندر کام تھا۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم حضرت عمر فاروق نے ہی نافذ فرمایا تھا کہ ہر چار مہینے کے بعد ہر آدمی، ہر مرد جو سفر پہ ہے یا کسی سرکاری کام سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہے، وہ اپنے گھر میں ضرور آئے گا یا اپنے گھر والوں کو وہاں بلائے گا۔ اور یہ بھی رات کے گشت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا نتیجہ، اس کے اندر لمبا واقعہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تھے، وہاں انہوں نے کوئی بات ایسی سنی تھی کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی صاحبزادی سے پوچھا اس کے بارے میں، تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر چار مہینے کے بعد قانون نافذ کیا تھا کہ مرد اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا یا گھر والوں کو وہاں بلائے گا. جیلوں میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر بھی یہ قانون نافذ تھا. یہ اتنی باخبر رعایا سے اتنے باخبر ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے. تو یہاں پر بھی حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. پھر یہ جو فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا, یہاں حضرات علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے. ایک عجیب بات یہ لکھی کہ بعض اوقات انسان کی ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ موجود نہ ہو, غائب ہو جائیں, یا انسان کے پاس کوئی نعمت ہو وہ غائب ہو جائے, وہ چلی جائے, تو اللہ کے نیک بندے سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میرے پاس سے یہ چیز چلی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہدہد نظر نہیں آئی, ان کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ میرے سے باغی ہو گیا, میرے پاس سے چلا گیا, اللہ نے میرے لیے جانوروں کو مسخر کیا تھا, کیا یہ تسخیر ہدہد کے اوپر سے ختم ہو گئی؟ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا محاسبہ کیا. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا ہے ان علماء دین کا, ان بزرگان دین کا, وہ فرماتے تھے کہ اذا تفقدوا اعمالهم, یعنی جب ان بزرگان دین کو اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تھی تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا. ہم اپنے قصور کو دوسروں میں نہیں ڈھونڈتے تھے, اپنی غلطیوں کا خمیازہ دوسروں کے کھاتوں میں نہیں ڈالتے تھے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے. جب انہوں نے غور کیا کہ میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, اللہ رب العزت نے حدود کو میرے پاس سے غائب کر دیا, تو پھر فرمایا کہ وہ غائب تھا. مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا نہیں, مطلب یہ کہ میری نظر کی غلطی نہیں تھی, واقعی وہ غائب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں, ان کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے سارے چرندوں پرند میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا نام کیوں لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہدہد کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ دیا تھا, قدرتی ملکہ تھا, کہ جہاں کہیں زمین میں پانی ہوتا تھا تو ہدہد اس کو ڈھونڈ لیا کرتا تھا, بتا دیا کرتا تھا کہ یہاں پانی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا, تو وہاں پانی کی ضرورت پیش آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ہدہد کو بلاؤ, وہ ڈھونڈے گا کہ پانی یہاں کہاں ہے, وہ غائب تھے. تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ غائب ہے, تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہدہد غائب تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہدہد کو نام اس لیے لیا کہ واقعتاً وہ وہاں سے غائب تھا. اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, شاگرد ہو, بچے ہو یا کوئی دوسرا ہو, غلطی پر تنبیہ ضرور کرنی چاہیے. اگر غلطی کے اوپر تنبیہ نہیں کریں گے تو وہ بچہ یا وہ شاگرد یا وہ ماتحت وہ پھر بالکل قابو سے باہر ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں مار دیا اس کو, بلکہ کہا کہ میں سزا دوں گا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ غلطی کے اوپر تنبیہ کرنا یہ سنت انبیاء. آج کا جو یہ ماحول ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہو, بھائی آپ اگر اپنے بچوں کو ٹوکیں گے نہیں, تنبیہ نہیں کریں گے, ہاں مارنا نہیں چاہیے کہ اتنا مار دیں کہ جناب بچہ زخمی ہو جائے یا چوٹ لگ جائے, وہ تو بچے کے اوپر رحمت اور شفقت کے خلاف ہے. لیکن بچے کو ڈرانا, دھمکانا, اس کو رعب میں رکھنا, اس کو غلطیوں کے اوپر تنبیہ کرنا, یہ تو سنت انبیاء. اگر یہ سلسلہ نہیں ہوگا تو وہ تو بچے باپ بن جائیں گے, وہ بچے کہاں رہیں گے؟ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ بھائی اس کو میں سزا دوں گا, یا وہ مجھے بتائے کہ اس کی وجہ کیا تھا. جب حدود آ گیا اتنی دیر میں، حدود نے آنے کے بعد کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ انی وجدت امرأۃً تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حضور آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں غائب ضرور ہوا لیکن میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے آیا ہوں کہ میں جو یہاں سے غائب ہوا میں نے دیکھا کیا. اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا، یہ تھی ملکہ سبا. سبا کی قوم کی سردار تھی، بادشاہ تھی ان کی قوم کی. سبا جو تھی، یہ جو ملک سبا، یہ ان کو ملکہ سبا بھی بولتے ہیں، اور اصل میں نام ان کا بلقیس تھا. ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا. ملک یمن کا علاقہ ہے، اور صنعاء سے تقریباً لکھا ہے کہ 3 دن کی جو مسافت ہے پیدل، یعنی گھوڑوں پر اونٹوں پر، تو 100-150 کلومیٹر بنتی ہوگی. اتنی فاصلے کے اوپر یہ ملک ہے. اس کا ذکر اس نے کیا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، تب لکھو ہوں جو ان کی سردار ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، زبردست عظیم عرش ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، یہ آ کر اس نے خبر دی کہ میں جو یہاں غائب ہوا تو میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو قوم سبا کی مالک ہے، ان پر حکومت کرتی ہے. اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا، بلقیس بنت شراحیل. اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس کی جو والدہ تھی وہ جنات میں سے تھی، جن کی والدہ کا نام ہے بلعمہ بنت شیطان، اور ان کا دادا جو تھے ہداہد پورے ملک یمن کے عظیم الشان بادشاہ تھے. ان کے 40 لڑکے تھے، اور سب کے سب بادشاہ بنے، سربراہ کرنے حکومت بنے. اور ان کی وجہ یہ لکھی کہ ان کے والد نے ایک جن عورت سے شادی کر لی تھی، جن کی سلطنت، جن کے سے یہ پیدا ہوئی حضرت بلقیس. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جب وہ گئے، یعنی ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہے اپنے علاقے کی، اس کا ایک عظیم مستقبل وہ ہے، تخت ہے. اور وہ جو اس کا تخت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے لکھا ہے کہ بلقیس، ملکہ بلقیس کا جو عرش تھا وہ 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور 30 ہاتھ لمبا تھا، جس پر موتی، یاقوت، زبرجد، افزر کا کام تھا. اس کے پائے موتیوں اور جواہرات کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے پردے ریشم اور حریر کے تھے، اور 7 مکمل عمارتوں کے اندر یہ ملکہ سبا کا جو یہ تخت تھا یہ محفوظ رہتا تھا. یہ آ کر اس نے خبر دی خود خود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اس نے کہا کہ وجہ تو ہاں وقومہا یسجدون للشمس، کہ ملکہ سبا کی جو قوم ہے اور وہ خود سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان ملکہ سبا کی قوم کے لوگوں کے اوپر ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا، یعنی اپنے برے عمل کو وہ اچھا سمجھتے تھے. کہ سورج کی پوجا پاٹ کرتے تھے، چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری تھے، ان کی عبادتیں وہ کرتے تھے، اور اسی کو وہ اچھا سمجھتے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کو فرمایا کہ شیطان نے ان کو اللہ کے سیدھے راستے سے روک دیا، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ نہ تھے. پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ اللہ یسجد للہ، حضور نے خود ہی کہا کہ یہ کیوں عبادت نہیں کرتے اللہ کی. الذی یخرج الخبأ، وہ اللہ جو کہ پوشیدہ چیز کو نکالتا ہے آسمان سے اور زمین سے. ویعلم ما تخفون، اور وہ اللہ وہ ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جو رب ہے عرش عظیم کا. یہ آیت سجدہ ہے، تمام حضرات جنہوں نے میں جب تلاوت کر رہا تھا اور ابھی میں نے وہ آیت سجدہ دوبارہ پڑھی، جنہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر یہ دونوں مرتبہ سنی وہ آیت سجدہ، وہ ایک ہی مرتبہ سجدہ کریں، اور وہ حضرات جو کے درمیان میں اڑ گئے تھے اور اب دوبارہ آ کر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر دو مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ تمام حضرات اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ سجدہ تلاوت اس آیت کے اوپر کر لیں۔ یہ جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں، اب دیکھیے یہاں پر حدود نے پوری یہ تقریر کی کہ اللہ کی وہ عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے اور شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے برے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم یہ بات سچی کرتے ہو اور جھوٹی کرتے ہو، اور یہ جو تم نے بات بتائی ہے یہ ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس بات سے پہلے یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات یہ کہ ملکہ سبا کی بادشاہ خاتون تھی، اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا کوئی اور مسلمانوں کی سربراہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ بہت سارے لوگ جو عورت کی سربراہی کے حق میں دلائل دیتے ہیں وہ ملکہ سبا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ملکہ سبا کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور وہ بھی سربراہ تھی، تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ملکہ سبا مسلمان نہیں، خود قرآن کریم میں آیا کہ یسجدون للشمس، وہ کس کی پوجا کرتی تھی؟ سورج کی، لہذا مسلمانوں کی سربراہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بادشاہ نہیں بنایا تھا، وہ خود ہی اپنے قوم کے لوگوں نے ان کو بادشاہ بنا لیا تھا، لہذا یہ استدلال کسی طرح درست نہیں۔ ایک اور جگہ کے اوپر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی کہ اہل فارس نے، یعنی اہل کسرا نے، کہ کسرا کی بیٹی کو اپنا سربراہ بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لَن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکومت کے معاملات اور اپنی سربراہی کے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے، فرمایا وہ ہرگز نہیں فلاح پا سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی امامت نہیں اس کو سپرد کی جا سکتی، خلافت عورت کو سپرد نہیں کی جا سکتی، یہ معاملہ ہے۔ اس لیے ملکہ سبا کے واقعے سے یہ استدلال کرنا کہ عورت کی سربراہی جائز ہے یہ درست نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے ان کو جتنی بھی حکومت کی چیزیں تھیں ان کو دی ہیں۔ یہاں جو ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعنی ملکہ سبا کے بارے میں یہ کہا کہ کیوں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی۔ یہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، حدود کو کہا کہ ہمیں تمہاری بات کی تحقیق ہو جائے گی کہ تم نے یہ بات سچ کہی تھی یا جھوٹ کہی تھی، اگر تم نے یہ بات سچ کہی تھی تو ہمیں ابھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ تمہاری یہ بات صحیح تھی۔ انہوں نے ایک کہا کہ میں ایک خط لکھتا ہوں ملکہ سبا کے نام، ملکہ بلقیس کے نام، اور تم اس کو لے جا کر یہ خط دے دینا، اور جب تم اس کو لے جا کر یہ خط دو گے تو تمہیں یہ پتا، ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ بات صحیح تھی یا یہ بات غلط تھی جو تم نے ہمیں بتائی، حدود نے بتائی ملکہ بلقیس کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصدقت، کیا تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹے ہو، ہمیں یہ بات ابھی اب دیکھتے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، ہمارے اس خط کو تم لے جاؤ، فالقی الیہم، ملکہ بلقیس کے ہاتھ میں لے جا کر ڈال دینا، اس کے پاس اس خط کو ڈال دینا، ثم تول عنہم، پھر اس کے بعد سے واپس پلٹ آنا، فانظر ماذا یرجعون، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے آپس میں کیا باتیں کی۔ بات سمجھ رہی ہے؟ منظور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں, یعنی انہوں نے آپس میں جواب دے کر کے جواب دیا, ہمیں آگے بتانا کیا تھا. قال يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم, انہوں نے ایک خط لکھا, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام, اور خط میں یہ لکھا کہ یہ آگے آ رہا ہے کہ یہ لکھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے, سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے. وہ انہو, اور یہ کہ یہ خط شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے کہ نہایت رحمان رحم رحمان ہے اور نہایت رحیم ہے, اور پہلے لکھا انہو من سلیمان اوپر اپنا نام, وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین, اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین, بس یہ خط پورا ہو گیا. جملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالوا علی, کہ میرے مقابلے میں زور مت دکھانا, میرے سامنے سر مت اٹھانا, وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ, اور میرے سامنے تم فرما بردار ہو کر آ جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام والسلام نے ان کو اتنی بات لکھی ہے کہ تم میرے سامنے زور مت دکھاؤ, میرے سامنے سرکشی مت کرو, اور تم جو ہے وہ میرے تابع ہو کر, میری فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے جاؤ. میرے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ, میرے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو, میرے تابع ہونے کا مطلب یہ کہ تم جو سورج کی پوجا پاٹھ کرتے ہو, سورج کی پوجا پاٹھ کو ختم کرو, اللہ کا حکم کو مانو, اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ, اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے لکھا. یہاں سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ خط کا اسلوب یہ ہے اور انبیاء کی سنت یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ کار اور سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب خط شروع کرتے تھے اور خط لکھتے تھے تو سب سے پہلے اپنا نام اوپر لکھتے تھے اور پھر نیچے یہ بات لکھتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے, اور پھر اس کے نیچے مضمون ہوتا تھا. تو یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرسل نے اپنا نام لکھا, مرسل الیہ کا نام لکھا, بسم اللہ لکھی, مضمون لکھا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جس کو ایڈریس کیا گیا اس کا نام لکھا, پہلے اپنا نام لکھا, پھر جس کو ایڈریس کیا گیا اس کا نام لکھا, بسم اللہ لکھی, اور نیچے جو ہے پھر وہ خط کا مضمون آ گیا. اب کوئی, اور یہ دستور تھا پرانے زمانے میں, ہمارے ہاں عجیب دستور چل پڑا, یہ شراب شریعت دستور ہے کہ ہم اوپر نام لکھ دیتے ہیں جس کو ہم خطاب کرتے ہیں, جس کو ایڈریس کرتے ہیں, السلام علیکم لکھ, اپنا نام بالکل آخر میں لکھتے ہیں. یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے, قرآن نے یہ طریقہ نہیں بتلایا. قرآن نے یہ طریقہ بتلا انہو من سلیمان, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط سلیمان کی طرف سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیچے خط کا مضمون آ گیا. یہاں پر تو اتنی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جس کو خطاب کے اس کا نام نہیں لکھا, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خطاب فرماتے تھے اس کا نام بھی لکھتے تھے, پہلے اپنا نام, پھر جس کو خطاب کیا اس کا نام, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کسرا تھا, کسرا کا جو بادشاہ تھا, یہ اسی کو تو دیکھ کر کے چڑھ گیا تھا کہ میرے نام سے اوپر محمد کا نام کیسے آ گیا تھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ من محمد رسول اللہ, اور نیچے کسرا بادشاہ کے نام خط تھا. تو جب یہ خط لکھا تو اس کے سامنے خط آیا, اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, یہ کون آدمی ہے جو میرا نام نیچے لکھے اپنا نام اوپر لکھے. اسی پر ہی وہ چراغ پا ہو گیا, غصے سے دیوانہ ہو گیا اور خط کو پھاڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پیروں میں روتا, بڑی بالا نام کی بے حرمتی کی. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا تکبر بھی اپنے آسمانوں کو پہنچتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے غرور کو بھی خوب اچھی طرح خاتمہ ملاتا ہے. جیسا تکبر ہوتا ہے ویسا پھر آپ نے بھی ملتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تھی کہ اس نے فارس کے بادشاہ نے میرے والانامے کے ساتھ بے حرمتی کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدا, ایک مرتبہ کسرا ہلاک ہو جائے پھر کبھی کسرا نمودار نہیں ہو سکتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدا, اس کے بعد جو ایک مرتبہ کسرا کی طاقت کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں جب ان کی طاقت کو ختم کیا گیا, ان کے تخت و تاج کو الٹا کر رکھا ہے صحابہ اکرام نے, تو اس کے بعد سے آج تک فارس کی طاقت دوبارہ نہیں ابھری. یہ سنت انبیاء, اور یہ ضروری ہے تاکہ جس آدمی کے پاس خط پہنچے تو پہلی نظر میں پہلے میں نظر آئے کہ خط کس کی طرف سے آیا, کس کو خطاب کیا گیا ہے, کس کے لیے, پھر نیچے نام آئے. چنانچہ آج بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معاملہ یہ ہے کہ لکھنا تو چاہیے, سنت تو ہے, لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ لفظ بسم اللہ کی توہین ہوگی, اور جیسا ہم اور آپ آج کل دن رات دیکھتے ہیں اتنا ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی تو بے حرمتی ہو, زمینوں پر پڑے ہوئے ہوں, کچرے خانوں میں پڑے ہوئے ہوں, ڈسٹ بنوں میں ڈالے جا رہے ہوں, تو ایسے موقع کے اوپر پھر نہیں لکھنا چاہیے اگر بے حرمتی کا اندیشہ ہو. لیکن اگر لوگ احتیاط سے رکھیں پھر لکھنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً دعوت ناموں پہ, شادی کے کارڈ کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر آیات لکھ دیتے ہیں, احادیث لکھ دیتے ہیں, بعض دکانوں کے اشتہار کے اوپر اس طریقے کی کلام پاک کی آیتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ لکھتے ہیں. تو یہ لکھنا اس وقت تک ہی جائز ہے جب تک یقین ہو کہ احترام ہوگا, لیکن یہ معلوم ہو کہ کل اس کو زمینوں پہ ڈالا جائے گا, ڈسٹ بنوں میں ڈالا جائے گا, تو لکھنا صحیح نہیں. تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا, بعد میں جس کو خطاب کیا اس کا نام لکھا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی, اور جب یہ خط ان کے پاس کیا تو دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ حضرت یعنی مہر لگائی اس کے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے خود اس کو پڑھتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں کس کی طرف سے آ جائے گا, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں گمنام خط, گمنام خط کو آپ بھی نہیں پڑھتے تھے. تو یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر لگائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلاطین کو خطوط لکھے, دا ایمان کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھنا یہ سنت انبیاء. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عجم کو خط لکھا, تمام دنیا کے سربراہان مملکت کو خط لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے ان کو جو خط لکھا اس کے بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, لکھنے کے بعد بس اتنی بات لکھی کہ اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین. علماء نے اس سے ایک اصول اور نکالا ہے, وہ اصول یہ لکھا ہے کہ وہ یہ بات لکھی ہے کہ جب کبھی کسی بڑے کو خط لکھا جائے, مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے تھے, اگر وہ اپنا نام پہلے لکھتے تو وہ تو لکھ ہی سکتے تھے, لیکن ایک آدمی ہے اپنے والد کو خط لکھ رہا ہے, اپنی ماں کو خط لکھ رہا ہے, اپنے استاد کو خط لکھ رہا ہے, اپنے بزرگ کو خط لکھ رہا ہے, تو پہلے وہ اپنا نام لکھے گا یا پہلے اپنے بڑے کا نام لکھے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں بھی حضرات صحابہ کرام کا عمل مختلف رہا ہے. اکثر نے تو اتباع سنت نبوی کو ادب پر مقدم رکھا ہے کہ ادب ضرور ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ خط لکھنے والا نام اپنا اوپر وہ سب سے پہلے لکھتا تھا, اور بعض صحابہ کرام نے لکھا کہ کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے, آپ تو تھے سب سے بڑے, لہذا ادب کو انہوں نے مقدم رکھا کہ ہم ادباً پہلے اس کا نام لکھیں جو ہمارا بزرگ ہے, بعد میں نیچے اپنا نام لکھیں, لیکن یہ سنت ہے اپنا نام پہلے لکھنا. تو کوئی اگر اتباع سنت کی نیت سے اپنا نام اوپر لکھتا ہے تو یہ سنت کی پیروی ہے. اسی طریقے سے خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء, خط کا جواب دینا جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے, سلام کرنا سنت ہے, لیکن خط کا جواب دینا یہ واجب, سلام کا جواب دینا واجب ہے, اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ خط کا جواب دینا بھی واجب ہے، ضروری ہے، جواب دینا چاہیے. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے. ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو ملکہ بلقیس نے بھی مشورہ کیا، مشورہ کر کے جواب لکھوایا. جیسے آج کوئی ای میل کرتا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے یا کوئی پیغام بھیجتا ہے تو اس کو جواب دیں تاکہ اس آدمی کو اطمینان ہو. یہ ہم سب سے یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ رب العزت میری اور آپ کی ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہم لوگ اگر کوئی کسی آدمی کو جواب نہیں دینا ہوتا، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جواب اس کی مرضی کا نہیں ہوگا، نفی میں ہوگا، تب جواب ہی نہیں دیتے. یہ طریقہ سنت کا نہیں، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. جواب ضرور دینا چاہیے، چاہے اس کی مرضی کا ہو چاہے اس کی مرضی کا نہ ہو، تاکہ اس آدمی کا ذہن جو ہے وہ جو لگا ہوا ہے وہ فارغ ہو. بعض اوقات آدمی کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس آدمی نے مجھ کو قابل جواب ہی نہیں سمجھا، کسی بات کے مجھے جواب ہی نہیں دیا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، دوسرا آدمی اس سے اپنی ہتک بھی محسوس کرتا ہے اور ہم سب اس غلطی کا شکار ہیں. اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جواب جیسا بھی ہو احترام کے ساتھ پورا جواب ہمیں دینا چاہیے. دوسری بات اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خط کا انداز مختصر ہونا چاہیے، لمبے چوڑے خطوط نہیں ہونے چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالکل کام کی بات کی، ادھر ادھر کی کوئی بات کی نہیں، اور بس اپنی بات پوری کی، اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین، بس میرے تابع ہو جاؤ، یعنی اللہ کے میرے تابع ہونے کا مطلب ہے اللہ کے تابع ہو جاؤ، اور میرے سامنے زور اور طاقت مت دکھانا، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میں اللہ کا نبی، بس یہ بات ضرور نہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خط کا انداز مختصر ہونا چاہیے، اور خط کا انداز مختصر ہو، بلاغت والا ہو، اور جو مقصد اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ مقصد اس کے اندر واضح ہونا چاہیے. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کیا کوئی انسان قرآن پاک کی آیت لکھ کر کسی غیر مسلم کو دے سکتا ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ خط جو ہے ان کے پاس بھیجوایا تھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیا تھا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں کلام پاک دینا تو جائز نہیں، کیونکہ اس کے پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، اور پتہ نہیں وہ قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. لیکن اگر کوئی اللہ کلام پاک کی آیت مضمون کے ضمن میں آ رہی ہو تو اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی والا نامہ لکھ کر اور اپنے خطوط لکھ کر سلاطین اعظم کو بھیجا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سلاطین کو اگر خطوط لکھے جائیں اور مضمون کے ضمن میں کوئی اللہ کے کلام آ جائے، آیت آ جائے یا حدیث آ جائے، تو اس کے لکھنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی. تیسرا ادب یہ بات پتا چلا کہ اپنا خط دینے کے بعد اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ خط اطمینان سے پڑھے. کسی سے اس کو مشورہ کرنا ہو تو مشورہ کرے، کسی سے کوئی بات پوچھنی تو پوچھے، آپ کی موجودگی کہیں اس کے مشورے کے اندر رکاوٹ کا باعث نہ ہو. چنانچہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کو کہا تھا کہ خط ملکہ بلقیس کے حوالے کر دینا، وہاں سے پیچھے ہٹ جانا تاکہ وہ آپس میں مشورہ کرنا ہو کر لیں، لیکن جو جواب تھے وہ جواب ہمارے پاس پہنچا دینا. چنانچہ انہوں نے پھر وہ جواب آگے آیات آ رہی ہیں کہ ملکہ بلقیس نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ انہوں نے جو ہم کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام کی دعوت دی تو ہم اس کا کیا کریں اور کس طریقے سے کریں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگ ہمارے الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت ہم سب اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.